الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کو داخل ہونے میں دیر نہیں لگے گی، خود بخود داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آ رہی ہے اس معاشرے کے اندر، برصغیر میں خاص کر، ہم لوگوں نے حکم سیکھے ہیں، حقیقت نہیں سیکھی ہے، لہذا حکم قبول کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہم یہ حکم جانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں جانتے کس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے کہا عقیب الصلاۃ، ان حقائق سے واقف نہیں ہیں۔ حقائق سے کیوں واقف نہیں ہیں؟ وہی مشکل جو ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے اور ہم بار بار عرض کر رہے ہیں، ہم نے دین کو علم کے انداز میں نہیں سیکھا ہے، ہم نے دین کو روایت کے انداز میں سیکھا ہے۔ اگر ہم دین کو علم لے کے سیکھتے تو پھر یہ مشکل پیش نہیں آتی۔ اچھا، بدقسمتی سے کچھ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بہت پریکٹیکل سائنسز ہیں وہ بھی علم کی صورت میں نہیں سیکھے جاتے، وہ بھی روایت کی صورت میں سیکھے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کی حالت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد، بھی سکھا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا فزکس کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، رٹ لیتے ہیں، اس کا یہ قانون ہے، اس کا وہ قانون ہے، لاجکس سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا بہت سارے بچوں کو گرامر کے قوانین رٹ جاتے ہیں، بولنا نہیں آتا. گرامر کے قوانین رٹے ہوئے ہیں، بولنا پھر بھی نہیں آتا. فزکس کی قوانین سیکھ لیتے ہیں، پورے پورے ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن ان ایکسپیریمنٹس کے پیچھے جو لاجک ہے اس کی خبر نہیں ہوتی. یہ ہمارے تعلیمی نظام کی مجموعی کمی ہے. تعلیمی نظام ذہنوں کی پرورش نہیں کرتا، ذہنوں کے اوپر حافظے میں اضافہ کرتا ہے. ہمارے دین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہم دین بھی اس کو اسی رٹنے کی صورت میں سکھا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس جو بچے دینیات سینٹرز میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں خدا ایک ہے، نبی یہ ہیں، اتنے نبی تھے، اتنے امام تھے. بہت کم کہیں اس بات کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے کہ بچہ اندر سے کنونس ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے، نبی ہے یا نہیں ہے. اس معاملے میں ہم میں اور مخالف فرقے میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے ہاں بھی دین میں سوچنا سمجھنا ممنوع ہے، ہمارے ممنوع نہیں ہے، سکھاتے نہیں ہیں. سوچنا سمجھنا ممنوع نہیں ہے لیکن سکھاتے بھی نہیں ہیں. تو نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. تو ابھی جو ہمیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے شروع کرتے ہوئے، سب اپنے آپ سے شروع کریں تو معاملہ آگے پھیلے گا، وہ یہ کہ ہم کہیں بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں، کیا واقعاً میں معتقد ہوں کہ خدا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے. اپنے آپ کو کنونس کر سکتا ہوں کہ خدا ہے. اچھا، اس میں جتنے بھی اعتراض ذہن میں آتے ہیں سب استعمال کریں، اپنے اوپر خود اعتراض کریں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں خدا ہے، اگر نہ ہو تو کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ خدا ہے. تو ہم نے کبھی کبھی پڑھانے کے دوران ایسا کیا کہ بچوں سے پوچھا کہ بھائی وہ نبی کو مانتے ہیں، لوگوں نے کہا، بچوں نے کہا نبی کو مانتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کیوں کیوں مانتے ہو، دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، 1400 سال ہو گئے ہم گئے، امکان نہیں ہے کہ نہ ہو، لوگوں نے بتا دیا ہو، امکان یہ ہو کہ ان کے بعد کوئی اور نبی بھی آیا ہو، تو کیسے رد کرو گے اس کو. تو دیکھا زیادہ تر بچے نہیں جانتے کہ کیسے ثابت کریں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی تھے. اچھا، یہ معاملہ بچوں کا نہیں ہے، بڑوں کا بھی ایسا ہی ہے. بس یہ جو دین ہے یہ سمجھا ہوا نہیں ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اب چونکہ دین کے اندر ایسا ہے کہ اس میں لاجکس ہمارے پاس نہیں ہے، حقائق کا شعور نہیں ہے ہمارے پاس، تو دین کے نام پر ہمیں دھوکہ دینا بہت آسان ہے. ہمیں دین کے نام پر دھوکہ دینا بہت آسان ہے کیونکہ ہمیں دین کے اندر منطق سمجھ میں نہیں آئی، دین کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. تو کوئی بھی دین کا نام لے اور ہمارے اندر دین کا جذبہ بہت ہے، بے تحاشا جذبہ ہے. کوئی بھی دین کا نام لے ہم اس کے ہاتھوں بیوقوف بن سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کچھ قربان کر دیں گے. اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو پاکستان کی، ہندوستان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے دین کے نام پر دھوکہ دینے کی. چونکہ آج میں نے سوچتا ہوں کہ ایک شخصیت کے بارے میں عرض کروں، کہیں آج اخبار میں پڑھا کہ اس کی شخصیت کے احیاء ضروری ہے. برصغیر میں ایک شخصیت ہے مجدد الف ثانی نام کر کے. آپ لوگوں نے اگر اپنے سیکنڈری کی تعلیم پاکستان سے حاصل کی ہو تو اس میں اس کے بارے میں یقیناً پڑھا ہوگا. آج اخبار میں آیا تھا، آج کہیں ذہن سے نکل رہا ہے کہ مثال کے طور پر ان کی شخصیت کے احیاء کے لیے کوشش کی جائے. یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے برصغیر میں شیعوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے برصغیر میں شیعوں کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اور ایک قانون ہے ہماری تاریخ کے اندر، جو جتنا زیادہ شیعہ دشمن ہوگا برصغیر کی تاریخ میں لقب اتنا ہی بڑا ملے گا، اتنا ہی بڑا لقب ملے گا. جو لقب اس آدمی کو ملا ہے پورے برصغیر کی تاریخ میں، ایسا لقب کسی دوسرے کو نہیں ملا. کیا لقب ملا ہے؟ مجدد الف ثانی. یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے. نام احمد سرہندی ہے، سرہند ایک علاقے کا نام ہے، احمد سرہندی. لقب پڑا ہے مجدد الف ثانی. مجدد الف ثانی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے ہزار سال میں اسلام کو زندہ کرنے والا. ان کا لقب پڑا ہے کہ انہوں نے دوسرے ہزار سال میں، 1000 سال پورے ہو گئے تھے اسلام مر رہا تھا، انہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے، مجدد تجدید. اچھا، اس کے پیچھے اہل سنت کے پاس ایک روایت بھی ہے کہ ہر 1000 سال پر میرا دین مصیبت میں پڑے گا تو اس کو کوئی زندہ کرنے والا آئے گا، اور کہا یہ وہ زندہ کرنے والا تھا. یہ زندہ کرنے والا کون تھا؟ جس نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا، سب سے پہلے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا. اور اس کے بعد ان کے زمانے کے بعد سے بر صغیر میں فرقہ واریت انسٹیٹیوشنز کی شکل اختیار کر گئی، باقاعدہ انسٹیٹیوشن بن گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ان کا تعلق سلسلے عرفا سے بھی تھا، جنہوں نے سلسلے عرفا نقشبندیہ ایجاد کیا، نقشبندیہ سلسلے عرفا میں انہوں نے اس کو اور تقویت دی، نقشبندیہ کے اندر ایک اور سلسلہ نکالا نقشبندیہ مجددیہ، جو پاکستان کی تاریخ میں برصغیر کی تاریخ میں فرقہ واریت کی بنیاد بن گئے، جنہوں نے باقاعدہ نفرتوں کو بویا ہے، اور اس کے بعد سے پھر کبھی برصغیر کا علاقہ چین نہیں پایا. اورنگزیب عالمگیر کو بھی اسی لیے اتنا زیادہ خدا ترس بادشاہ بتایا گیا ہے، تمام مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ خدا ترس بادشاہ اورنگزیب کو بتایا جاتا ہے، کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ٹوپیاں سیتا تھا، چٹائیاں سی کر زندگی گزارتا تھا. تو میں معمولاً کہتا ہوں ٹوپیاں اور چٹائیاں سی کر 5000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا، تو محل میں رہتا تھا، بادشاہ تھا، سارے کام بادشاہوں والے کرتے تھے. اور اس کے خدا ترسی پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ قرآن بیچ بیچ کر، قرآن لکھتا تھا اپنے ہاتھ سے، اسے بیچ کر زندگی گزارتا تھا. تو محل میں کیوں رہتا تھا، اپنے باپ کو قید خانے میں کیوں رکھا ہوا تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ ظلم کیوں کیے ہوئے تھے، شیعوں کی گردنیں کیوں کاٹی تھیں. یہ وہ حرکت تھی جس پر یہ سب انعام ملا ہے، کہ برصغیر میں شیعت کے خاتمے میں، سادات کے قتل عام میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا بادشاہوں میں، اس کی وجہ سے انعام ملا. تکلیف دہ ہے یہ سب کچھ کہ یہ قوم دین کے نام پہ دھوکہ کھاتی ہے. پاکستان بہت مختلف ہے، برصغیر بہت مختلف ہے مصر سے، اور مثال کے طور پر سیریا سے، عراق سے، ملائیشیا، انڈونیشیا سے. وہاں پر کوئی دین کے نام پر اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ لوگوں کی جڑوں میں اتنا دین نہیں ہے، اتنے احساس نہیں ہے دین کے نام پر. وہاں پر مثال کے طور پر کمیونزم کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے، وہاں پہ سوشلزم کے نام پہ دھوکہ دیا ہے، لبرلزم کے نام پہ دھوکہ دیا ہے، لیکن برصغیر یہاں پہ دین کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے. اب جتنا یہ دھوکہ بڑھتا ہے، ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے. دو ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں ظاہر ہے، ایک خود دھوکے میں نہ آئیں اور یہ حرکتیں نہ کریں جس میں وہ لوگ ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں، دوسرا دوسروں کو موقع نہ دیں، دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں دیکھ کر غلطی میں مبتلا ہو جائیں. بدقسمتی سے ہمارا ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں بہت ہوشیارانہ نہیں ہے، بہت ہوشیاری سے ہم نے کام نہیں کیا. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمیں کسی معاملے میں دھکیلنا چاہا، ہم دھکے میں آ گئے، ہم بھی اسی میں کود گئے. پھر بہت دفعہ ایسے کام کیے جس کو سن کر دیکھ کر ہمارے دشمن ہمارے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم ان کو خود غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں، اور کرتے چلے گئے. اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت شعور آنا چاہیے. اب پہلے شعور کا پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، کہاں سے شروع کریں، کہاں پہنچیں؟ چند جملات اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں کہیں پر بھی رہنے والے ہیں، بالاخص پاکستان میں جس میں کام کم ہوا ہے اہل بیت کی تعلیمات کے حوالے سے، عقائد کے اوپر بنیادی کام بچے بچے کی سطح پر کیا جائے. پہلا کام جو اس وقت ضرورت ہے، ہم لوگوں کی ضرورت ہے، ایک تو جز وقتی کام ہوتے ہیں. مثلا فرض فرمائیے عاشور کے دن سانحہ پیش آیا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اب اس کے اوپر ہم لوگ مختلف رد عمل دکھائیں گے، بہت ضروری ہے. مثلا کل بھی پروگرام ہوگا، مختلف پروگرام ہو رہے ہوں گے، اس وقت میں آپ شرکت کیجیے گا، مختلف ہمارے رد عمل ہوں گے. یہ ہم جانتے ہیں ایک واقعے کے مقابلے میں کچھ دیر کا رد عمل ہوگا. مثلاً میرے ذہن میں یوں ایک تجویز آ رہی ہے، دوستوں سے مشورہ بھی کر رہا ہوں کہ آیا یہ تجویز واقعاً مناسب ہے یا نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم چہلم کے دن خود کفن پہن کے میدان میں اترے، ہم چہلم کے دن جلوس میں خود کفن پہن کے آئے. ان کی ایک حکمت عملی ہے، دشمن کی ایک حکمت عملی ہے. ایک جملہ کاش ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، دشمن پہ وار مت کریں، دشمن کی حکمت عملی پہ حملہ کریں. ہمیشہ کوشش کریں، اب دشمن پہ 100 حملے کریں گے ممکن ہے غلط ہو جائیں، پہلا حملہ اسٹریٹجی پہ کریں، دیکھیں اس کی حکمت عملی کیا ہے. وہ اپنی حکمت عملی سے، اپنی مکاری سے آپ کو کہیں لانا چاہ رہا ہے، پہلے اس کی حکمت عملی سمجھ لیں، اس کے بعد اپنا رسپانس دیں، تو آپ کا جواب کم ریسورسز لے گا اور زیادہ نتائج دے گا اگر آپ اس کی اسٹریٹجی بھی ضرب لگائیں گے. ابھی ہم تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں، 45 آدمی 46 آدمی شہید ہوئے، ہدف کیا ہے، کیوں یہ کام کیا؟ مثلا ایک ہدف یہ عاشور کے تقدس کو کم کرنا چاہتا ہے، عاشور کا دن ہم لوگوں کے لیے مقدس دن ہے، یہ چاہتے ہیں اس تقدس کو کم کریں، یہ ایک ہدف ہوا. ورنہ عاشور کے دن کے انتخاب کے اور بھی دلائل ہیں، سب سے بڑی دلیل یہی سمجھ میں آتی ہے، اس دن کا تقدس کم کرنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ اموی فکر ہے، وہ جو بغض رکھنے والی فکر ہے کہ جس چیز کو یہ احترام سے دیکھیں گے ہم اس کو پامال کریں گے، یہ پرانی فکر ہے. ہم عاشور کے دن کو احترام سے دیکھتے تھے اس عنوان سے کہ سید الشہداء پہ ظلم ہوا. مراکش ایک دوست گیا، ایک دوست مراکش گئے، بدقسمتی سے کسی بھی وجہ سے عاشور کے دن مراکش میں ٹھہرنا پڑ گیا. ابھی اسی نسل کا تذکرہ کر رہا ہوں، میرے دوست ہیں حیات ہے، کہنے کا کہ مجھے مراکش میں ٹھہرنا پڑ گیا. تو جو پارٹنر تھا اس سے کہا کہ میں بہت آج فیل کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے گھر پہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم ایک دن مناتے ہیں عاشور کا دن. کہنے کا ہم بھی مناتے ہیں. کہنے کا تم کیوں مناتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کہنے کا اس دن پانی کی جنگ ہوئی تھی، ہم پانی کی جنگ مناتے ہیں. تو بات تو صحیح ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بھی عاشور مناتا ہے، ہم بھی عاشور مناتے ہیں، یہ بھی پانی کی جنگ کہہ رہا ہے، ہم بھی پانی کی جنگ کہہ رہے ہیں، تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہنے کا ہم ایک دوسرے پہ پانی پھینکتے ہیں چونکہ ہم نے پانی کے ذریعے جیت حاصل کی تھی، ہم پانی کے ذریعے جیتے تھے. یہ اموی فکر ہے. اس دن روزہ رکھو برکت حاصل کرو، اموی فکر ہے. اس دن کھانے کا ذخیرہ کرو، سب اموی فکر ہے. اموی فکر میں عاشور سے بغض ہے. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اگر کربلا میں ہم ہارے تھے تو ہم کیوں مناتے ہیں اور وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ اگر کربلا میں ہم ہارے تھے تو ہارنے والے کو دن چھپانا چاہیے، جیتنے والے کو دن اٹھانا چاہیے. اگر ہم ہارے تھے تو ہم کیوں اٹھا رہے ہیں اور وہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ ہارے تھے، وہ کربلا کو ہار گئے، اب اس کو چھپا رہے ہیں. کہا کہ ہم پانی سے جیتے ہیں، روزہ رکھو. اچھا اب ہم اس کا تقدس مناتے ہیں، ان کے دل میں بغض ہے عاشور سے، ان کے دل میں بغض ہے سعید الشہدا سے. ایک مکالمہ ہے رہبر بنی امیہ کا، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ جائے گا میں بعض اوقات احتیاط کرتا ہوں، اس کا ایک مکالمہ ایک دفعہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو جو دوست تھا وہ گھر آیا، اس کے بیٹے نے اس کو دیکھا، کہا کہ آج طبیعت بہت عجیب سی ہے. کہنے لگا آج اس نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ میرا دل بہت پریشان ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ آدمی ہمیشہ غلط بات کرتا ہے، غلط باتیں بہت کرتا ہے، آج اس نے خاص بات کہی ہے. بنی امیہ گائے. کہنے لگا کیا کہا؟ کہنے لگا کہ اذان کی آواز آ رہی تھی تو بنی امیہ کا یہ لیڈر، امیر شام لکھا ہے بعض روایات میں، نبی کا نام سن کے کہتا ہے مجھے اس نام سے بغض ہے، اسے ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ امیر شام کی اصلی حقیقت ہے، یہ بنی امیہ کی اصلی حقیقت ہے. کہتا ہے مجھے اس نام سے بغض ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور اسی خاطر جب چوتھے امام مدینہ تشریف لا رہے تھے، طلحہ کے بیٹے نے، طلحہ جو جنگ جبل میں سامنے آیا تھا، اس کے بیٹے نے کہا کہ جنگ کون جیتا؟ اور امام نے فرمایا تھا اذان ہوگی اور نبی کا نام لیا جائے گا، تب بتانا جنگ کون جیتا. ہم جنگ جیتے. ان کو بغض اس سے ہے کہ سید الشہداء کا نام اب تک کیوں باقی ہے، اس سے بغض ہے ان کے دلوں کے اندر. البتہ ان کے ورکرز شاید نہ جانتے ہوں کہ پیچھے کیا ہے، اصل لوگ کیا چاہ رہے ہیں، سامنے والے بچے کیا چاہتے ہیں، ان کو شاید نہ معلوم ہو. اصل معاملہ یہ عاشور سے بغض ہے، یہ ان کا ایک مسئلہ ہے. دوسری مشکل کیا ہے، یہ لوگ 45-46 آدمی کو مار کے ہم سے کیا چھین سکتے ہیں؟ میں بہت دفعہ اس بات کو سوچتا ہوں، اور ہمارے چونکہ اسی نسل میں ہوا ہے تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے. بوسنیا ہرزگوینا ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ میں، مسلمان ملک ہے. 94 کے قریب یہاں پہ ایک خانہ جنگی ہوئی تھی. اس خانہ جنگی کے اندر کم از کم 2.5 لاکھ مسلمان مرے تھے. چھوٹے سے ملک میں ان کی کل آبادی ہماری کل شیعہ آبادی سے بہت کم تھی. ہماری جو پاکستان میں کل شیعہ آبادی ہے اس کے مقابلے میں بوسنینز کی مسلم آبادی بہت کم تھی، چند ملین سے زیادہ نہیں تھے، ہم تو چند کروڑ ہیں یہاں پہ الحمدللہ، وہ لوگ چند ملین تھے، ان کے 2.5 لاکھ لوگ مرے تھے اور آج بھی بوسنیا مسلمان ملک کے نام سے باقی ہے. انہوں نے 46 آدمی مارے ہیں، اس میں اہل سنت نہیں ہیں، 21 بوہرا کمیونٹی اور اہل سنت تھے، 26 ہمارے افراد ہیں، فرض کرو سارے ہمارے ہوتے، 46 آدمی مار دیے. اچھا 46 آدمی مرنے سے شیعہ کمیونٹی کی تعداد پہ اثر پڑے گا؟ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، ہر روز 46 مارے ہیں، 10 سال تک مارتے رہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہونے کا. ہماری تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو ان کے گمان و خیال میں ہے، انہوں نہیں سمجھ پائیں گے ہم لوگوں کو. اچھا پھر ہدف کیا ہے ان کا، اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ یہ 46 مار کے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی. ہر عاشورہ پہ 46 مارے ہیں، 46 نہیں مارے 460 مارے، جیسے عراق کے اندر ہوا تھا. عراق کے اندر ایک ایک بم دھماکے میں کئی کئی 100 لوگ شہید ہوتے تھے. اچھا سب شہید کرتے چلے جاؤ، تعداد کم ہو جائے گی ہماری؟ نہیں ہوگی. اصل اگر اس طرح سے تعداد کم ہو سکتی ہوتی تو فلسطین میں آج فلسطینیوں کی تعداد ختم ہو جانی چاہیے تھی، ابھی بھی فلسطینی زیادہ ہے، اس سے تعداد ختم نہیں ہوتی. پھر ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اتنے بے وقوف یہ لوگ نہیں ہیں. اسٹریٹجی کیا ہے ان کی؟ اسٹریٹجی ہے ہمیں دھمکانا چاہتے ہیں، ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں. بس ہماری قوم میں 2-3 راستوں سے خوف بٹھانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلوس میں آنے سے ڈریں کہ یہاں بم دھماکہ ہوگا، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر ہم جلوس میں گئے، میرا فلاں عزیز مارا گیا، میرا فلاں ہمسایہ مارا گیا، اب میرے دل میں خوف بیٹھے کہ میں جلوس میں نہ جاؤں ورنہ فلاں مارا گیا. ایک دوسرا یہ چاہتے ہیں ان کے یتیم اور ان کی بیواؤں کو دیکھ کر ہم ڈپریس ہیں. ان کے یتیموں کو دیکھیں کہ دیکھو اس کا آدمی مارا گیا تھا قسم پرسی میں، اس کا یتیم پڑا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ مارا گیا تو اس کی بیوہ کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ان کی اسٹریٹجی صرف ہمیں دھمکانے پر ہے، اور دھمکانے کے یہ 2-3 انسٹرومنٹس ہیں، ایک خوف کہ جلوس میں گئے تو مارے جائیں گے، دوسرا بیواؤں اور یتیموں کو دیکھ کر خوف بیٹھے کہ اگر میں مارا گیا تو کل جو یہ جو یتیم ہے جس طرح یہ پڑھ رہا ہے کل میرا بچہ بھی ہوگا، آج جو یہ عورت بیوہ ہو گئی اس طرح سے پڑھی ہے کل میری زوجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا خوف دلانا چاہتے ہیں. اچھا ہمارے پاس جواب کیا ہے، ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ سب سے بڑی حکمت عملی جو ہمارے پاس ہے، جگہ جگہ شہادت کی آرزو کریں، آرزو کریں. پبلک کو یہ پہلے سے ہی کنونس ہیں، سید الشہداء نے کام پورا کر دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سید الشہداء سے سیکھنا ہے. بس سید الشہداء نے علی اکبر کو قربان کر کے بہت کچھ سکھایا، انہوں نے سکھا دیا، اب ہم صرف سیکھنا ہے. انہوں نے سب کچھ خود کر دیا ہے، کوئی بیوہ وہ صدمے نہیں جھیلے گی جو بی بی زینب نے جھیلے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، کسی کے اوپر وہ صدمہ نہیں آئے گا جو سید الشہداء کی یتیم بچوں نے جھیلا ہے. کوئی جوان اپنی جوانی میں علی اکبر سے زیادہ نازنین نہیں ہے، سب ہو چکا ہے. اب ہمیں صرف سید الشہداء سے ایک بات سیکھنی ہے، وہ کیا سیکھنا ہے؟ اسلام پہ سب قربان ہے، بس دین پہ سب قربان ہے. اگر ہم صرف یہ بات سیکھ لیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اہل خانہ کو بھی سمجھائیں، ہم اس لیے ہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں ہیں، ہم بنے ہی شہید ہونے کے لیے ہیں. بس خدا متعال ہمیں اور آپ کو یہ درس سیکھنے کی سعادت نصیب کرے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. شہادت کو ایک حقیقت سمجھ کے، ایک قابل فخر حقیقت سمجھ کے قبول کرنا. شہادت مظلومیت نہیں ہے صرف، شہادت فخر. اس بات کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، کوئی محلہ، کوئی کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں چند لوگ شہید نہ ہوئے. ہم لوگ کبھی کبھی جاتے تھے شہداء کے خاندان تعزیت پیش کرنے کے لیے, تو معمولاً رسم یہ تھی کہ تعزیت تو پیش کریں گے لیکن مبارکبادی بھی دیں گے. معمولاً رسم یہ تھی, اور معمولاً رسم یہ تھی کہ شہداء کے خاندان تعزیت قبول نہیں کرتے تھے, مبارکبادی قبول کرتے تھے. تعزیت قبول نہیں کرتے تھے, کہتے نہیں تعزیت نہیں ہے, فخر ہے. اور الحمدللہ اس شہادت کی خواہش نے اس قوم کو 8 سال پائیدار رکھا ہے, ورنہ آسان نہیں تھا. دور سے دیکھنا آسان ہے, نزدیک سے دیکھنا مشکل تھا, اور خود وہاں پر ہونا بہت مصیبت تھا. جس کا باپ مر گیا ہو آسان نہیں ہے, لیکن شہادت کی واقعی طلب تھی, نمائش نہیں تھی, صرف نعرہ نہیں تھا کہ ہمیں شہادت چاہیے, واقعی طلب تھی کہ ہمیں شہادت چاہیے. اس شہادت کی طلب کو انہوں نے آرزو میں تبدیل کر دیا تھا. ہم لوگوں کے سامنے شہادت واضح ہونی چاہیے, شہادت کی طلب ہونی چاہیے, بلکہ طلب سے بڑھ کر آرزو ہونی چاہیے. جس دن ہماری قوم کنونس ہو گئی کہ ہمیں شہادت کی آرزو ہے, اس قوم سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا. جو خود مرنے کو تیار ہو اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا, اسے کوئی نہیں دھمکا سکتا. بس جو نظریاتی کام ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نظریے میں سال کے ہر مہینے کے اندر شہادت پہ اصرار کریں, ہمیں شہادت چاہیے. اپنی دعاؤں کو حصہ بنا لیجیے, اپنے اہل خانہ کو تیار کیجیے کہ بھائی ہمیں شہادت چاہیے. اس سے کم تو کوئی بات نہ کریں. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی یہ دعا کرے کہ آپ کا بچہ شہید ہو, آپ کہیں الہی آمین, فخر ہے ہمیں اس بات. ہم کیوں ڈریں, بچے ہیں اسی لیے کہ شہید ہوں, اس سے بڑھ کر کوئی ہدف نہیں. بس وہ جو پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے دعائیں دیتے تھے, عمر دراز ہو, یہ ہو, وہ ہو, انہیں قبول مت کر. یعنی اب وہ دور گزر گیا, اب عمر دراز نہیں چاہیے, اب امام کی راہ میں شہادت چاہیے. بس اپنے آپ کو کنونس کر لیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے یہی چاہیے. امام خمینی نے ایک جملہ بہت اچھا فرمایا, جب ان کی بیٹی کی شہادت ہوئی مصطفیٰ خمینی کی, وہ عراق میں تھے, ان کا بیٹا شہید ہوا, لوگ ان کے پاس آئے اور خبر دی کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے. کہا ٹھیک ہے, کہا اتنے بجے میں درس دینے جاتا تھا, درس دینے جاؤں گا. لوگوں نے کہا صاحب بچہ شہید ہو گیا ہے, آج درس دینے مت جائیں. فرمایا نہیں, درس دینے جاؤں گا. کہا آپ گھر میں بیٹھیے, لوگ آپ سے تعزیت کہنے آ رہے ہیں. فرمایا کوئی ضرورت نہیں تعزیت کی, میرا بیٹا شہید ہوا ہے, مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. گئے درس دیا, درس دے کے واپس آ گئے. اب لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو ہم کیسے کنونس کریں کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے. اب جب نزدیک پہنچے اور بہت ساری باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو, میں اوپر سے دکھا رہا ہوں, روئے بھی نہیں, بچے کی شہادت پہ نہیں روئے. تو لوگ پریشان ہوئے کہ بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹا شہید ہوا ہے, رو نہیں رہا ہے, تو کہیں نفسیاتی مریض نہ ہو جائیے. تو کہنے گے تم مت سمجھو کہ میں اندر سے پریشان ہوں, اندر سے کمزور ہوں, اوپر سے خوش ہوں. نہیں, خدا شاہد ہے قلباً خوش ہوں کہ بیٹا شہید ہوا ہے, قلباً خوش ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے. فرمایا میں نے مصطفیٰ کو ایسے ہی وقت کے لیے پالا تھا جس پہ یہ کام آیا. فرمایا ہم نے پالا ہی اسی وقت کے لیے تھا. کاش کوئی شہادت کو اس انداز میں دیکھنا شروع کر دے. مظلومیت نہیں ہے, فخر ہے. اور بے فکر ہو جائیں, اگر ہم شہید ہوں اور ہماری اولاد کو پالنے والا نہ ہو, یہ خدا کے نظام میں نہیں ہے, یہ خدا کے نظام میں نہیں ہے. نہج البلاغہ میں ایک عجیب جملہ تھا, اس کا پس منظر عرض کرنا, شاید تاثیر کی خاطر عرض کر رہا ہوں. ایک دفعہ بہت سال پہلے, میرے خیال میں 10-15 سال پہلے, پارا چنار جانے کا اتفاق ہوا دروس وغیرہ کے لیے. اس زمانے میں پارا چنار جانا کافی سخت بنتا تھا, روڈس وغیرہ بہت خراب تھی, تو وہاں سے واپسی آنا جانا کافی ٹائم لگتا تھا. تو اچانک میرے ذہن پر یہ پریشانی ہو گئی کہ اگر میرے گھر والوں کو کچھ ہو گیا تو میں پہنچتے پہنچتے میں دن لگا دوں گا, کچھ نہیں کر پاؤں گا. بچوں کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر میرے اندر اچانک پریشانی ہونا شروع ہو گئی, میرے ایمان کی کمی کی وجہ سے. میں ظہر کی نماز وہاں پہ پڑھائی, مدرسے کے کمرے میں ہم لوگ کھانا کھاتے تھے, تو میں وہاں بیٹھ گیا. اسی پریشانی کے عالم میں میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو مشغول کروں, اور دیکھا نہج البلاغہ, تو میں نہج البلاغہ کو اٹھایا, ایک صفحہ کھولا, اس میں امیر مومنین کا یہ فرمان سامنے نکلا. اس میں لکھا تھا کہ اگر تمہاری اولاد صاحب ایمان ہے تو خدا تمہاری اولاد کو تم سے زیادہ چاہتا ہے, تم پرواہ نہ کرو, اور اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو تم پرواہ کیوں کر رہے ہو, پرواہ کیوں کر رہے ہو. اس جملے سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، ہم اپنی اولاد کو پالنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، خدا ہے جو ہم کو اور ہماری اولاد سب کو مل کے پال رہا ہے. ہمیں اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اچھا جب میں زندہ ہوں تو میں پال رہا ہوں کیا؟ اگر توحید دیکھیں تو میں زندہ بھی ہوں تو میں تو نہیں پال رہا، وہ خدا ہی ہے جو پال رہا ہے. اگر شہید ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ تو اور پالے گا خدا، شہادت ہے. تو ہم لوگ مطمئن ہو جائیں شہادت کی فضیلت کے اوپر. یہ نظریاتی حربہ. اچھا یہ تو نظریاتی حربہ ہو گیا، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، اس سے ہماری مشکل حل ہوتی ہے، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دشمن کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم شہید ہونے کو تیار ہیں، تم جسم کم کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. اس کے لیے بہترین حربہ یہ ہے کہ آپ ایسے کسی موقع پر اجتماع کی تعداد کو بڑھا دیں اور کفن پوش ہو جائیں، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. اگر آپ دشمن کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عاشور میں پھر بم دھماکہ کرے تو ڈریں. اگر آپ ڈر گئے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ حربہ کارگر ہے اور حملہ کرے گا. لیکن اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے اس عمل سے میری شجاعت میں اضافہ ہوا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، آپ کے مقابلے میں دشمن بے وقوف نہیں ہے، یہ بہت مکار ہے. یہ آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے. آپ نے جنازے شان و شوکت سے اٹھائے، انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے، انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے، قوم ڈری نہیں ہے، قوم ڈری نہیں ہے. آپ چہلوم کے دن جتنی عظمت دکھا سکتے ہیں دکھا دیجئے، جتنی طاقت دکھا سکتے ہیں دکھا دیجئے، جلوس کے اندر بھرپور آئے. اور میں مشورے کے طور پہ طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کفن پوش آئے. اگر ہم یہ دو کام کر گئے پورے پاکستان کے اندر، چہلوم کے جلوس میں طاقت سے آئیں اور کفن پوش آئیں، میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں ان کی اسٹریٹجی ہل جائے گی، یہ اپنی اسٹریٹجی میں ناکام ہو جائیں گے. اور یہ اتنے مکار ہیں کہ جب ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئی، یہ اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں، یہ اسٹریٹجی چینج کر لیتے ہیں، یہ اگلا حملہ کچھ اور کریں گے، اس کے لیے ہم بعد میں سوچیں گے کہ یہ اگلا حملہ کیا کریں گے. کم از کم اس حملے کا جواب آپ چند دنوں کے اندر دے سکتے ہیں، بھرپور جواب دیجیے، ان شاء اللہ آپ ان کی شکست کو بہت نزدیک سے دیکھیں گے. اور
اے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا
حق کا سیدھا راستہ
کربلا، کربلا
یہ درس کربلا کا ہے،
یہ قوم اسما کا ہے.
درود بھیجے گا محمد والے محمد. سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے. اب آخری، چونکہ آج ان مجالس سلسلہ مجالس کے اختتامیہ ہیں، یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ دشمن جب ان تمام حربوں میں ناکام ہو چکا ہے، اب کیا کرے گا؟ انہوں نے سید الشہداء کی جان لینے کی کوشش کی، شہید ہو گئے. تحقیر کرنے کی کوشش کی، خدا نے معجزات دکھائے. آگے جا کر مصنوعی فرقے بنائے، مصنوعی قیادت بنائی، مصنوعی عقائد بنائے، بہت آخر میں جا کر دین اور سیاست کو جدا کرنے کا نعرہ لگایا. سید الشہداء کے چاہنے والوں نے ہر امتحان سے اپنے آپ کو گزار لیا. الحمدللہ رب العالمین، جب سے جمہوری اسلامی بنی ہے دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ تقریباً موت کی منہ میں جا چکا ہے. اب یہ بات تقریباً طے ہو گئی دنیا کے سامنے کہ ہاں بھائی، حق اگر چاہیے تو آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. اب کیا کریں گے یہ؟ اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب واضح طور پر جس جگہ سے ہمیں طاقت مل رہی ہے، یہ اسی جگہ پہ حملہ کریں گے. پہلے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. جمہوری اسلامی میں عید کی نماز، جمعے کی نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے. جمعے کی نماز پہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہر شہر کے اندر ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. تہران کا اجتماع، لاکھوں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، شان و شوکت ہے. تو ان لوگوں نے جمعے کی نماز کو مس یوز کیا. دشمن کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہتی ہے جس پوائنٹ سے اسٹرینتھ ملنی ہے اس پوائنٹ کو کمزور کرتے ہیں. تو مثلا اگر جمعے کی نماز سے اسٹرینتھ ملنی ہے، تو جمعے کی نماز میں کوئی ایسا بلبہ شروع کریں گے کہ جمعے کی یہ طاقت ختم ہو جائے، ان کا کام یہی ہے. اچھا اب انہوں نے تجربے سے اچھی طرح سیکھ لیا ہے، سید الشہداء کے غم میں طاقت ہے، انہوں نے اچھی طرح جان لیا سید الشہداء کے غم میں طاقت ہے. تو یہ حملہ کہاں پہ کریں گے؟ خود سید الشہداء کے غم پہ. دو طرح سے، یا تو اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے جو گزشتہ تاریخ میں یہ کر چکے اور ناکام ہو چکے. اب تقریباً میرا اپنے خیال ہے دنیا کا کوئی دیوانہ اسٹریٹجسٹ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ سوچے کہ غم حسین کو مٹائے. اب نہیں مٹتا، اب دنیا میں اتنا پھیل گیا ہے اب یہ مٹنے کا نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے اب ان کی اسٹریٹجی اس کے اوپر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ محدود کرنے پر ہے، وہ بھی بہت کم جگہوں پر. اب ایک اور طرح سے ہے، اس کے مفہوم کو تبدیل کرنے پر ہے. بس اب ان کی اسٹریٹجی عزاداری ختم کرنے پہ نہیں ہے کہ ہم قائم کر کے سمجھیں کہ ہم نے دشمن کو ہرایا، نہیں، ان کی اسٹریٹجی اس پہ نہیں ہے. ختم کرنے پہ نہیں ہے، منحرف کرنے پر ہے، تبدیل کرنے پر ہے. شروع دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور آپ ان مطالب کو جانتے ہیں، دین کا دشمن اس دین کو قبول کرے گا جو ظلم سے نہ لڑے. سید الشہداء کا دشمن یا عزاداری قبول نہیں کرے گا، یا اگر اس کے سامنے یہ طے ہو گیا کہ اب نہیں مٹا سکتے تو کون سی عزاداری قبول کرے گا؟ جس میں شعور نہ ہو. وہ اس عزاداری کو قبول کرے گا جس کے اندر شعور نہ ہو، جس کے اندر ظالم کو للکارنے کی طاقت نہ رہے، یہ اس کام کو کریں گے. بس ان کو پوری دنیا میں عزاداری مٹانے کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی ہے، لیکن ان کے پاس ایک حربہ رہ گیا ہے جو عزاداری سب کو جمع کرے، اس عزاداری میں کوئی ایسی ترمیم آئے کہ سب کو جدا کرے. یہ انہوں نے کر لیا، یہ انہوں نے کر لیا. انہوں نے ہمارے جذبات سے فائدہ اٹھایا، ہمارے جذبات سے فائدہ اٹھایا، اور وہ جذبات کے جو دشمنان اہل بیت کے خلاف عمل میں استعمال ہونے تھے اس کو خطابت میں استعمال کروا دیا. جب وہ خطابت میں استعمال ہوئے تو جو عزاداری سب کو جمع کرنے کے لیے تھی خود بخود دوسروں کو جدا کر گئی، دوسروں کی جدائی کا سبب بن گئی. اب لوگ عزاداری میں نہیں آ رہے، اب کوئی دوسرا فرقہ عزاداری میں کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے کانٹینٹ سے مطمئن نہیں ہو پائے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کا آنا بند ہو گیا. انہوں نے تقریباً یہ بات طے ہو گئی کہ ہم دین نہیں دیں گے، دوسرے والے کو جہنمی ثابت کریں گے. بس اگر 25-30 سال پہلے آپ دیکھیں عزاداری کا جو انداز رہ گیا تھا وہ بس یہ تھا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مد مقابل سب جہنمی ہیں. کوئی آدمی کیوں سنے گا کہ میں جہنمی ہوں؟ وہ یہ سننے کے لیے عزاداری میں کیوں آئے گا کہ میں جہنمی ہوں؟ ہاں اگر ہم دین دیتے تو اس کو دین کہیں اور سے نہیں مل رہا تھا، وہ لینے کے لیے ہمارے پاس آ جاتا. اگر ہم تقویٰ پرہیزگاری دیتے تو وہ اس کو کہیں اور سے نہیں ملنا تھا. علوم اہل بیت دیتے تو اس کو کہیں اور سے نہیں ملنے تھے، وہ یہاں پہ آ جاتا. لیکن اگر ہم صرف یہ سنائیں کہ وہ جہنمی ہے، وہ ہرگز نہیں آئے گا. ایک کام تو انہوں نے یہ کیا، عزاداری کو اس طرح سے بنایا کہ جو جمع کرنے کا سبب بنے وہ علیحدگی کا سبب بنے. دوسرا معاملہ، پرانی ترکیب استعمال کی، بہت پرانا حربہ، غلوف، مرجعہ فرقہ. میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا مرجعہ فرقے کا احیاء کیا. مرجعہ فرقہ کیا تھا؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، اہل بیت نے فرمایا خدا لعنت کرے مرجعہ کو جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان دل سے ہے، عمل سے نہیں ہے. اس فرقے کا احیاء کیا انہوں نے، اس دفعہ مد مقابل میں نہیں کیا، خود اہل بیت کے ماننے والوں میں کیا، خود اہل بیت کے ماننے والوں میں کیا، اور مکتب کی شکل میں کیا. پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں، پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ پہلے ایک مجمل صورت تھی، مبہم صورت تھی جو چل رہی تھی، مبہم تھا سب کچھ. اب مبہم نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، افراد آئیڈینٹیفائڈ ہیں، یہ افراد، یہ کتابیں، یہ فکر بالکل واضح. بدقسمتی سے، صد بدقسمتی سے ایک علیحدہ فرقے کی طرف جا رہے ہیں، ایک علیحدہ فرقے کی طرف جا رہے ہیں، یہ ان کا نیا حربہ. بدقسمتی سے، شعور کی کمی کی وجہ سے ہمارے اکثر علاقے اس سازش کو نہیں سمجھ سکے، اس سازش کو نہیں سمجھ سکے کہ ہم مثال کے طور پر بنی عباس کے دور کی ایک سازش میں پھنس گئے ہیں. بنی عباس کے دور میں مرجعہ فرقہ بنا تھا، بنی امیہ کا اختتام تھا، بنی عباس کی ابتدا تھی، اس وقت ہی بنا تھا. تاریخ میں بار بار آتا ہے اس دفعہ جب آیا تو ان کے مد مقابل وہ تاریخ دان علماء نہیں تھے جو سمجھ پاتے کہ یہ وہی کام ہے جو دوبارہ ہوا ہے اور نتیجہ نہیں لے سکے ہم اس کا صحیح مقابلہ نہیں کر سکے. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں جو مختصر طور پر مجھے سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ اس کا مقابلہ عقل اور دلیل سے اور ان کو غلط ثابت کر کے کریں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو ہم نے اہل سنت کے ساتھ کیا. ہم بجائے یہ کہ مجالس میں گراؤنڈ بناتے کہ اہل سنت آتے اور ہم ان کو دین دیتے، ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ثابت کیا تم غلط ہو، اب پھر یہی غلطی ہو جائے گی، اب پھر یہی غلطی ہو سکتی ہے اگر ہم صرف اس پر اصرار کرتے رہے کہ یہ سب غلط ہے. اس کے بجائے کون کام کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دینا چاہیے کہ اہل بیت ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اہل بیت ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں. آپ جب تک انہیں محبت کی زبان میں نہیں سمجھائیں گے، محبت اور اہل بیت کے تقدس کی زبان میں نہیں سمجھائیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آپ سختی کی زبان میں سمجھائیں گے، میں اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو علیحدہ ہو رہے ہیں، ان دوستوں کو اگر سختی کی زبان میں سمجھائیں گے انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ ان کو محبت اور تقدس کی زبان میں سمجھائیں گے تو کم سے کم ان کے اندر جو نادان دوست ہیں وہ سمجھ پائیں گے، ان کی واپسی کا امکان ہوگا. لہذا بہت سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، محبت اور تقدس کے اندر رہتے ہوئے ان کو سمجھانا ممکن ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کریں، کمپرومائز نہیں کرنا. یعنی اگر کوئی ہمارے سامنے یہ ثابت کرے کہ مثال کے طور پر امیر المومنین کا مقام خداوند متعال سے بڑھ کر ہے، نہیں اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں. اس معاملے میں شعرا کا کردار بہت اہم ہے، اور اس معاملے میں غلطی کی ابتدا بھی شعرا سے ہی ہے. اگر تھوڑا سا انالیسس کر لیں اپنے اشعار کا تو اس غلطی سے بچ سکتے ہیں، بدقسمتی سے نہیں بچتے. اس غلطی میں بار بار مبتلا ہوتے ہیں اور کہہ کے ہم تھکتے ہیں کہ اپنے اشعار کا جائزہ لیتے ہیں. اگر بار بار یہ غلطی ہوتی رہے گی لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گا، جب راسخ ہو جائے گا تو عقیدے کی شکل اختیار کر جائے گا، اور یہ عقیدہ اچھا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، اہل بیت نے کبھی قبول نہیں کیا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی آدمی امام کے پاس آتا ہے، امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی خدمت میں پہنچ کر کچھ جملات کہتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتایا ہے، نہیں کہا ہے، وہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کس نے کہا ہمارے بارے میں؟ کہا لوگ یہ کہتے ہیں. فرمایا غلط ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو تم کہنا چاہ رہے ہو اور اس سے بلند ہیں جہاں تک تمہارا دماغ پہنچتا ہے، اس سے بلند ہیں، لیکن جو تم کہہ رہے ہو وہ ہم نہیں ہیں. اس کے بعد میں نے روایت میں دیکھا کہ میرا اپنے خیال ہے کہ محمد حنفیہ کے خاندان کی کسی فرد کو مامور کیا کہ اس آدمی کو شیعوں سے دور کرے. ایک فرد کو مامور کیا کسی طاقتور سیاسی شخصیت کو کہ اس آدمی کو شیعوں سے دور کرے، ایسا نہ ہو کہ شیعوں کے اندر یہ غلط افکار کی رواج دے دے تو پھر لوگ منحرف ہو جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا تھا اہل بیت ایسے آدمیوں کے پیچھے اپنے افراد کے ذریعے سے واضح کرواتے تھے کہ یہ دشمن کے جاسوس ہیں، دشمن کے جاسوس ہیں، شیعت کے اندر یہ فکر پھیلانے آئے تاکہ بعد میں دوسرے فرقوں کے سامنے شیعوں کو بدنام کیا جا سکے. اچھا یہ بدنامی ہم نے بہت اٹھا لیا، بہت اٹھائی. یعنی اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کے پروپیگنڈے کا جائزہ لیں تو شاید پروپیگنڈے کا 70-80% حصہ ایسی ہی اقوال ہوں گے جو ہمارے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہیں، لیکن مردے استفادہ ہوگا. اب میرا اپنا خیال ہے ایک طرف سے محبت ہو، تقدس ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور تقدس میں رہتے ہوئے سمجھایا جائے، دوسری طرف سے غلط کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے، غلط پہ کمپرومائز نہ کیا جائے، جو بات غلط ہے اس کو غلط کہا جائے. ان دو راستوں سے ہم کچھ دوستوں کو واپس لانے میں اور کچھ غلطیوں کو صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بحمداللہ رب العالمین کراچی جیسے شہر میں ترقی بہت بہتر ہے، یہاں گزشتہ 15 سال میں بہت تبدیلی آئی ہے. اگر آپ 10-15 سال پہلے کا جائزہ لیں اور اس وقت کا جائزہ لیں، الحمدللہ عزداری سید الشہدا کے حوالے سے بہت مناسب تبدیلی آئی ہے. اور اس میں بھی خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس طرح سے ایک بہتری کا امکان نظر آ رہا ہے یہاں پر. بس مزید شعور کی ضرورت رہے گی، دوسرے علاقوں کے اندر بھی وہ شعور پہنچے گا، انشاءاللہ بہتری نصیب ہوگی ہم سب کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان تمام معاملات میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جتنا زیادہ افراد کا اہل بیت کی تعلیمات سے براہ راست مطالعہ بڑھتا ہے اتنا ان کی بنیادیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ کا براہ راست مطالعہ ہونا چاہیے اہل بیت کی تعلیمات پر، لہذا کہیں پر بھی اٹھنا ہو بیٹھنا ہو اصرار کریں کہ لوگ نہج البلاغہ پڑھیں، لوگ نہج البلاغہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں. یہ جتنے بھی تھوڑے سے راستے سے ہٹے ہوئے افکار ہیں یہ سب صحیح ہو جائیں اگر واقعاً امیر المومنین سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. نہج البلاغہ سے کیوں نہیں سیکھیں؟ اچھا، نہج البلاغہ کے مقابلے میں کچھ اور کتابیں لائیں گے، ہم اصرار کر سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ سے زیادہ بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی، ہم نہج البلاغہ پہ اچھا اصرار کر سکتے ہیں. صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر اصرار کر سکتے ہیں. تو حتی الامکان روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بنیادی متون ہیں ان کے احیاء پہ اصرار ہونا چاہیے. جو اگر نہج البلاغہ کو واقعا اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تفصیل سے پڑھ لیں تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ مرجعیت کے اندر پھنسے، کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ تقوی پرہیزگاری سے باہر جائے اور اپنے آپ کو بافضیلت بنائے. تو ان راستوں سے ہم اپنے کام کو کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور تذکر کے حد میں عرض کرتا چلوں، یوں دیکھا جاتا ہے کہ جو تھوڑا سا راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ بظاہر تقدس میں آگے ہیں، اور جو بہت عقلانہ بات کہہ رہے ہیں وہ تقدس میں کم ہیں. یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ جو عقلانہ بات کہہ رہے ہیں وہ تقدس کم ہے، ان کے اندر تقدس کم ہے، ان کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں احترام کم ہے، اور جو بظاہر بات صحیح نہیں کہہ رہے وہ زیادہ احترام دکھا رہے ہیں، وہ زیادہ تقدس دکھا رہے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. جو بات ہونی چاہیے تھی وہ یہ کہ اگر ہم عقل اور شعور کی روشنی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک گئے تھے تو ہمیں ان کے احترام کو کسب کر لینا چاہیے تھا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وہ کمی ہے جو ہماری طرف سے ہوئی ہے، یہ وہ کمی جو ہماری طرف سے ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہونا چاہیے تھا اس کو اس طرح سے نہیں کیا. لہذا میں عرض کروں گا کیوں ہم زیارت عاشورہ کے اوپر اصرار نہ کریں، کیوں زیارت وارثہ پہ اصرار نہ کریں؟ تمام تر اقلائیت یہ کہہ رہی ہے، تمام تر عقلی دلائل یہ کہہ رہے ہیں زیارت وارثہ پہ اصرار ہونا چاہیے، زیارت عاشورہ پہ اصرار ہونا چاہیے. بس آپ جتنا بھی زیادہ عقل کی روشنی میں جائیں آپ کا اہل بیت سے قرب اور زیادہ ہونا چاہیے، جس کے نہ ہونے کو وہ لوگ مس یوز کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے. بس اگر میں اور آپ اس عمل کے میدان میں شدت کے ساتھ اترتے ان کو موقع نہیں ملتا. ان کو موقع ملا ہماری کم احترامی کی وجہ سے، کم تقدس کی وجہ سے. اس تقدس اور احترام کو دکھائیے تو اس سے بات بنتی ہے. پھر ایک اور آخری بات، حتی الامکان پردہ غیب میں موجود امام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اس نام میں ہمارے لیے بہت برکتیں ہیں، اس نام میں ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے بہت سارے ذخیرے رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں امام وقت کے نام میں کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے غیبت کو ختم کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے کہ ان کے نام پہ دعا کرو. یہ جتنے عرفاء ہیں یہ سب اصرار کر رہے ہیں کہ امام کی تشریف آوری کے لیے دعا میں اضافہ کرو، ان کا نام تذکرہ ہو، ان کا نام ذکر ہو، اور جگہ جگہ خدا تعالیٰ کو ان کے نام سے پکارا جائے کہ خدا ان کے ظہور میں تعجیل کرے. بہت ساری برکتیں ہمیں ملتی ہیں. ایران میں ایک کتاب چھپی تھی جس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے پاس اسٹریٹجی میں سب سے اچھی اسٹریٹجی امام وقت کا انتظار ہے، مفہوم کے ساتھ، بامفہوم انتظار. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر مادی ترقی کرنی ہے تو ہم کفار کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے صرف عبادت کرنی ہے تو ہم ممکن ہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ خوارج کے ساتھ پہنچ جائیں، لیکن اگر ہم اس بامفہوم انتظار پر جائیں کہ ہم نے سب کچھ تیار کرنا ہے تاکہ امام تشریف لائے، ان کی ہمراہی میں اسلام کی نصرت کے لیے ہم کوشش کریں، پھر اس میں شہادت بھی کام آتی ہے. اگر ہم اس شہادت کے جذبے کو امام کے انتظار سے ملاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت سارے راستے کھلیں گے. بہرحال یہ چند امور تھے جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کی تحریک کو اس زمانے میں آگے بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ متون کی طرف جائیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اساسی ترین کلمات پہ جائیے. مثلا سید الشہداء کی عزداری ہم نے اتنی سنی ہے، ایک دفعہ کم از کم یہ کریں کہ مدینے سے لے کے کربلا تک جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے سب کو پڑھ لیں. لیکن کیا جملات کیا ہیں؟ دین کو پڑھیں، سنیں نہیں، صرف دین کو پڑھیں کسی طریقے سے. سننے میں میرے جیسا آدمی واسطہ ہے جو 10 غلطیاں کر سکتا ہے، کم سے کم پڑھنے میں آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے جس کو دیکھ کر آپ تکرار بھی کر سکتے ہیں، اپنے معلومات میں اضافے کے لیے اس کو 10 دفعہ دیکھ سکتے ہیں. کوشش کریں دین پڑھیں کسی طریقے سے، اس میں ہمارے لیے بہت بہتری ہے. تو مقاتل کے جتنے واقعات ہیں کسی ایک کتاب میں پڑھ لیجئے، کیونکہ وہاں معمولی سی تبدیلی عقائد میں بہت بڑی تبدیلی بن جاتی ہے. یہ لوگ واقعات میں جو تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں، یہ بعض اوقات لوگوں کی فکر تک پہنچتے پہنچتے کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے، تو وہ عقیدے میں تبدیلی بن جاتی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس صحیح کربلا موجود ہو، سید الشہداء کی صحیح شخصیت موجود ہو، اور اس سے پھر ہم لوگ حاصل کریں. اور کہ اگلا مرحلہ ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا ہمارے بچوں میں کیسے راسخ ہوگا. اپنے بچوں کو سید الشہداء اور امام کی محبت دلانا، ایسی محبت کہ جو ہماری ماں باپ ہونے کے ناطے محبت پر حاوی آ جائے. بچہ ہم سے کم محبت کرے، ہمارے امام سے زیادہ محبت کرے، اس کو قانون بنائیں کسی طریقے سے. یہ نہ لگے کہ ہم بچے کے چاہنے والے ہیں امام سے زیادہ، بچہ اس بات کو احساس کرے کہ نہیں، ہماری محبتیں کم ہیں، امام کی محبت ہے زیادہ. لہذا اگر آپ بچے کو کچھ دے رہے ہیں تو دیتے وقت اس کو بتائیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی امام کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، امام کو سامنے رکھیں. کاش ہم لوگ سب اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں اور وجود امام کو سامنے لے آتے ہیں تو شاید ظہور ہو جاتا. اپنے آپ کو ختم کریں کسی طریقے سے، وجود اقدس امام وقت کو سامنے لے کر آئیں، اس میں برکت ہے، اس میں بہت برکت ہے. ہماری اولاد کہیں نہیں جائے گی ہم سے، یہ ہم سے وابستہ رہیں گے اگر ہم ان کو امام سے وابستہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو ان تمام پر کوشش کریں. خدا نمتان نے ہمارے لیے بہت اچھا وقت رکھا ہے، یہ وقت بہت اچھا وقت ہے. یہ کہ دسیوں لاکھ لوگ عاشور کے دن سید الشہداء کے روضے پہ جمع ہوتے ہیں، گویا بی بی کے وہ جملات پورے ہو رہے ہیں کہ آپ کے والد کا نام باقی رہے گا، بی بی کے جملات پورے ہو رہے ہیں. بی بی نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جملات ارشاد فرمائے تھے، جب اس نے احانت کی تو بی بی نے فرمایا تم ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکو گے، ہمارا ذکر باقی رہے گا. آج جب انسان دیکھتا ہے ایک عاشور کے دن مثلاً 50 لاکھ لوگ کربلا میں موجود ہیں اور ہر نقطے سے پہنچ رہے ہیں، پیدل چلنے والے، بسوں میں آنے والے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی کی کلمات پورے ہو رہے ہیں. ہم نہیں معلوم آگے ہمیں کیا کچھ دیکھنا ہے ابھی. تو خدا نے اٹھا اس وقت کو بہت عجیب قرار دیا، سید الشہداء سے نصرت طلب کر. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، سید الشہداء کی کشتی میں کسی طرح سوار ہوتے ہیں، سید الشہداء کا چراغ میرے اور آپ کے آگے جلنا شروع ہو جائے، پھر کوئی گمراہی نہیں ہوگی. ہر روز سید الشہداء کی کوئی زیارت پڑھیں اور سید الشہداء سے طلب کریں کہ مولا اس زیارت کے صدقے میں اپنے ساتھ متصل کر دیں، ہماری کشتی آپ کی کشتی سے جا لگے، ہم آپ کے اندر غرق ہو جائیں، آپ کی ذات سے وسیلہ بنا لیں، سید الشہداء کی طرف بڑھیں. آپ اور ہمیں خدا تعالیٰ نے مصائب کی طاقت دی ہے، مصائب بہت بڑی طاقت ہونے چاہیے. ہمارے پاس رونے کے بارے میں بہت روایات ہیں. مثلا نماز جعفر تیار کے بعد لکھا ہے کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی گریا ہو تو سمجھ جائے خدا نے قبول کر لیا. اگر ہم لوگوں کا سید الشہداء کے لیے رونا پرخلوص ہو اور بہت سو کا الحمدللہ ہے, بہت بڑی علامت ہے. یہ علامت کس بات کی ہے؟ یعنی ابھی سید الشہداء سے رابطہ باقی ہے, ابھی سید الشہداء سے رابطہ باقی ہے. اب آپ تصور کریں دنیا میں اربوں انسان رہ رہے ہیں اور خدا نے آپ کو ابھی امام حسین سے متصل رکھا ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور ہم سید الشہداء سے متصل نہ رہیں تو کیسے نہ رہیں؟ سید الشہداء کی ہستی میں عجیب راز ہیں, جیسا کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہیں کہ جب مثال کے طور پر حضرت نوح سے روایت منسوب ہے کہ جب کشتی لڑکھڑائی اور خدا نے متعال سے دعا کی تو خدا نے متعال نے پنجتن کے نام بتائے, پنجتن کے وسیلے سے مانگو. وہ حضرت آدم سے بھی منسوب ہے کہ فرمایا کہ خدایا تو نے پانچ نام بتائے, میں نے چار نام ادا کیے, سب کے لیے احترام تھا, لیکن اس پانچویں نام میں غم کیوں ہے؟ اس میں غم ہے. سید الشہداء کی ذات وہ ذات تھی جس کے دنیا میں آنے سے پہلے مرثیہ اور گریا بہت تھا. بہت لوگ سید الشہداء کے غم میں ان کی تشریف آوری سے پہلے رو چکے تھے. ایک موقع ہمارے پاس بیان کرتے ہیں کہ روایات کے اندر مولا امیر المومنین صفین سے واپس آتے ہوئے ایک زمین پر رک گئے اور کچھ دیر کے لیے آرام کیا, گویا امام حسن مصطفیٰ کے زانوں پہ سر رکھ کے سوئے. اس کے بعد اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عبداللہ بن عباس اور دوسرے اصحاب جمع ہو گئے, پوچھا مولا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا یہ وہ زمین ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں خون کا دریا ہے, میرا حسین ڈوب رہا ہے, مدد کے لیے پکار رہا ہے, کوئی مدد نہیں کرتا. سید الشہداء کا نوحہ امیر المومنین پڑھ رہے تھے, سید الشہداء کا نوحہ رسول خدا پڑھتے تھے, سید الشہداء کے اوپر گریا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی تھی. سید الشہداء کی ذات عجیب ذات تھی. سید الشہداء اپنی اس ذات کے ساتھ اپنے سارے مصائب کو جھیلتے ہوئے میدان کربلا کے اندر جب تشریف لاتے ہیں تو دنیا کچھ اور ہے, جب پکارتے ہیں حل من ناظری انصرنا اب دنیا کچھ اور ہے, اب دنیا منقلب ہو گئی تھی. ایک وقت آیا سید الشہداء الوداع کے لیے تشریف لائے, روایت ہمارے پاس موجود ہے, علامہ مجلسی سے منسوب ہے, علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے مقتل کی کتاب لکھی, سید الشہداء کے مصائب لکھے اور مصائب کو لکھنے کے بعد میں نے سوچا کوئی آخری مصیبت لکھوں جو سب سے زیادہ سید الشہداء پہ بھاری گزری تھی. تو خود کہتے ہیں کبھی میں سوچتا تھا حضرت علی اکبر کے مصائب لکھوں, کبھی حضرت علی اصغر کے سوچتا تھا, کبھی حضرت عباس کے سوچتا تھا. کہتے ہیں بی بی میرے خواب میں تشریف لائیں اور فرمایا اس وقت کو لکھو جب میرا بیٹا الوداع کرنے کے لیے آیا. سید الشہداء کا یہ الوداع عجیب الوداع تھا, ساری بیوائیں جمع ہو گئیں, سارے یتیم جمع ہو گئے اور بار بار کہتے تھے اب کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. سید الشہداء کی شہادت عجیب تھی, یہ لمحہ عجیب تھا. ایک اور لمحہ بڑا عجیب تھا, سید الشہداء میدان کربلا کی طرف بڑھنے کے لیے آگے بڑھے, ایک موقع پر اصحاب کی لاشوں کی طرف دیکھ کر کہا اے عباس اب پکارتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ لاشوں میں کوہرام بپا ہوا, مولا اس نے خدا درکار ہے. سید الشہداء کی قربانی عجیب تھی, ایک موقع پر جنگ کرتے کرتے ایک جملہ بار بار دہرا رہے تھے, فرما رہے تھے تم نے میرے عباس کو مارا ہے, تم نے میرے علی اکبر کو مارا. بس کون سی وہ ندا تھی جس پر سید الشہداء نے شمشیر کو نیام میں رکھا ہے اور ایک پتھر سید الشہداء کی پیشانی سے ٹکرایا ہے
اور بی بی نے میدان کے اندر طوفان دیکھا ہے. بی بی خیمے سے باہر تشریف لائی, طلعہ زینبیہ پر تشریف لے گئی, ایک عجیب منظر دیکھا ہے, نواز رسول زمین پر ہے, شبر کا خنجر چلنے والا ہے. سید سجاد کے پاس آئی, اے بیٹا سجاد اپنے باپ کی خبر لو, مولا خیمے سے باہر آئے. فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
الذين ظلموا ايام قلبي انقلبوا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری میں مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمنان عزاداری ہیں قابل اصلاح نہ ہوں تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے سانح عاشورہ انجام دیا, مقدس مقامات کی توہین کی, مقدس ایام کی توہین کی, اے پاک پروردگار یہ ظالم قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ہمارے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما, شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. جو بیمار ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, بحق بیماری کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما. جو پسماندگان صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں قربانیاں دعائیں امیدیں سب کچھ تیری حجت کے لیے ہیں, اس فرزند زہرا کے لیے کہ جو پردہ غیب میں منتظر ہیں. تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار یہ جان تیری امانت ہے, اگر تو نے ہم سے خوبی دیکھی, اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. امت میں حسین